के अंदर बहुत ज्यादा मुराकिबा रखे, उसका बहुत ज्यादा एहतियात करे अपनी आंखों को, कि जिसको गमे हुसैन में रोना है, हर एक को ये किस्मत नसीब नहीं होने वाली कि गमे हुसैन में उसकी आंखों से आंसू आए। इन आंखों की हिफाजत करेंगे तो इस काबिल होंगे कि हुसैन की गम में रो सके। अगर इन हाथों की सही मानों में हिफाजत करेंगे तो ये हाथ इस काबिल होंगे कि अपने सीनों पर सही मानों में कि जैसा हुसैन चाहते हैं वो मातम में और आप कर सके। अगर इन पैरों को, इन कानों को, इस कल्ब को फकत फकत गमे हुसैन की खातिर वक्फ करेंगे तो मुझे और आपको ये तौफीक नसीब होगी कि सही मानों में हुसैन का गम बना सके, वो गम के जिसके बाद खुद हुसैन जो हमें दुआ दे, वो जिसकी तलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब तमाम अंसार और ऐसा शहीद हो गए तो फिर भी मेरा मौला अंसार तलब कर रहा था। वो ये कौन अंसार थे? वो मैं और आप थे जिनको मेरा मौला तलब कर रहा था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप अपने तमाम आज़ा और जवारे की सही मानों में हिफाजत करें, उसके बाद जो है वो हम सही मानों में गमे हुसैन को मना सकते हैं। इन चंद नुकात के बाद हमने अपनी इसमें कल की मजलिस के अंदर उस रिवायत को कि जब इमाम अली इब्ने मूसा रिजा का सहाबी एक बार दुरूद पेश है मोहम्मद अल्लाह माह मुबारक के पहले दिन मेरी मौला की खिदमत में पहुंचता है और मौला उससे सवाल करते हैं और मौला उसको चंद आदाब बताते हैं कि इन चंद दिनों को कैसे गुजारना है तुम्हें। पहला अदब जो आपके सामने जिक्र किया, मौला से पूछे कि ए शबीब तुमने रोजा रखा है? कहा नहीं। मौला ने उसको अर्ज की कि हो सके तो इस दिन रोजा रखो और खुदा की बारगाह में दुआ करो, दुआ तलब करो कि जिस तरह से हजरत जकरिया ने अपने लिए एक फर्जंद की दुआ तलब की थी अव्वल मुहर्रम, खुदावंद आलम ने उन्हें फर्जंद अदा किया था। इस दुआ के साथ खुदावंद आलम हम सबको वो फर्जंद, वो माशरा, वो औलाद नसीब करें कि जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की राह में अपनी जान को कुर्बान कर सके और शहादत के अजीम दर्जे पर फायज हो सके। इसके बाद मेरा मौला इस सहाबी को ये फरमाता है, बाज़ों का मैं आपसे शायद कल भी अर्ज किया था कि अइम्मा के कलमात में इतना दर्द है, इतना गम है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जब करबला का, जब मुहर्रम का जिक्र आता था फकत ये कलमात खुद मसाइब है, ये कलमात खुद ऐसे दर्द भरे कलमात हैं जिसको पढ़ के इंसान जो है गिरिया करना चाहिए। हमें ऐसे मसाइब की, ऐसे कलमात की ज़रूरत नहीं है जो वाकई में, वाकई करबला में पेश नहीं है। वाकईत इतनी ज़्यादा रोशन और वाज़ह हमारे पास मौजूद है कि फकत वो कलमात पढ़ना जो है इंसान को रुलाने के लिए काफ़ी है। इस मौके पर मेरा मौला फरमाता है कि ए शबीब, إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم. الشبيب یہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ اہل جاہلیت یعنی وہ افراد کے جو مشرک تھے جو جاہلت جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے جن کے پاس رہن سہن کا کوئی ادب اور آداب و رسوم نہیں تھے وہ لوگ بھی ماہ محرم کا احترام رکھتے تھے ये चार महीने जिसे हम हुरमत के महीने कहते हैं इसका, जिस हुरमत का लिहाज जाहिलियत के अंदर जाए, जब इस्लाम नहीं आया था तो उस जमाने में भी वो कुफार के जो एक छोटी छोटी मामूली सी बातों के ऊपर, मसलन एक ऊंट जो है वो किसी का किसी और के मकाम बाग में जाकर कोई थोड़ा सा घास चढ़ लेता था, 200 साल तक जो है कुछ जंगे हमारे पास मौजूद है कि फकत इस छोटे से मसले पर 200 साल जंग करते थे। ये अहले जाहिलियत, ये जाहिलियत के लोग भी मुहर्रमुल हराम का एहतराम रखते थे। खुद मुहर्रम हराम खुद हुरमत से निकला है, यानी खुद इसकी हुरमत को निगह की हिफाजत करते थे। मेरा मौला ये कहता है कि वो महीना कि वो अफराद, वो जाहिल अफराद की जिनके पास रहन सहन का कोई तरीका नहीं था, वो लोग भी इस महीने की हुरमत को की हिफाजत करते थे। इतना अहम महीना था कि जिसके अंदर कुफार, मुश्रिकीन और अहले जाहिलियत भी जो है जंग को हराम करा देते। फमा हरफ्तहा दिल उम्मा हुरमत शहरहा वला हुरमत नबिया। लेकिन ऐ शबी, इस उम्मत ने कि जो रसूल का कलमा पढ़ती थी, इस उम्मत ने कि जो अपने आप को جس کے خلیفہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کرتے تھے، جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول اللہ کہتے تھے، اس امت نے اس مہینے کا لحاظ رکھا اور نہ اپنے نبی کی حرمت کا لحاظ رکھا. یعنی در حقیقت میرا مولا یہ کہتا ہے کہ نہ یہ لوگ انسان تھے اور نہ یہ لوگ مسلمان تھے. اگر انسان ہوتے تو یقیناً اس مہینے کی حد اگر اس ماہ محرم کی حرمت کا لحاظ رکھتے، اور وہ مقام وہ مہینہ جس کے اندر اہل جاہلیت بھی ظلم نہیں کرتے تھے، جو خون بہانے کو اس مہینے میں حرام سمجھتے تھے اس کا لحاظ رکھتے. بس نئے لوگ انسان تھے اور نہ دوسری طرف یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، مگر نہ ان کی اولاد کا احترام رکھتے، ان کی اولاد کی حفاظت کرتے، ان کی حرمت کو نگہداشت تھے. بس ان لوگوں نے نہ اپنے رسول کی حرمت کا لحاظ رکھا اور نہ انسانیت کا پاس رکھا. اور کیا اس حرمت اس نبی کی امت نے اپنے نبی کے نواسوں کے ساتھ، نبی کی اولاد کے ساتھ کیا؟ لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه. ایک طرف آ کے اس نبی کی امت نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا اور ان کی ذریت کو اسیر بنا لیا. یہ مصائب ہے جو میرا مولا شبیب کے سامنے عرض کرتا ہے. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ فلا غفر اللہ لکم ذالک ابدا. اب یہ گناہ اس امت کی پیشانی سے مٹ نہیں سکتا، اس یہ امت اس گناہ کو آپ اپنی پیشانی سے مٹا نہیں سکتی. اس کے بعد سرنامہ کلام میں جو ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ یبن الشبیب، یبن الشبیب ان کنت باقیا. اے شبیب، اگر تمہیں رونا ہے، اگر تمہیں گریا کرنا ہے، اگر تمہیں آنسو بہانے ہیں، فبقی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگر کسی چیز کے لیے رونا ہے، کسی کے لیے گریا کرنا ہے، کوئی اس بات کا حقدار ہے تو فقط و فقط حسین ابن علی کی ذات ہے کہ جس کی خاطر انسان گریا کرے. دوستو اور عزیزو، اے عزاداران امام حسین، انسان کا گریا اس کے دل کے اندر موجود احساسات، گرائش اور اس کے انکلینیشن کو واضح کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں تھوڑے مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، جو 30 سال کے قریب کا عرصہ امام نے واقعہ کربلا کے بعد گزارا. میرا مولا صبح و شام ہر موقع پر کربلا کو یاد کر کے گریا کر رہا ہے. کیا آپ کے میرے خیال میں میرے مولا کا کام لفظ تھا، اس کی کوئی علت نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا؟ میرا مولا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس کی کوئی ارزش نہ ہو؟ نہیں، اصلاً امکان پذیر نہیں ہے. میرا مولا صبح و شام گریا کرتا ہے. یہاں تک ایک شخص امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور میرے مولا سے یہ کہتا ہے کہ مولا بس کرے، اب کب تک روئیے گا، کب تک گریا کیجیے گا، اس واقعے کو کب تک آپ افسوس اور غم بنائیں گے اس واقعے کے اوپر؟ یہ اہل بیت کی واقعی میں مظلومیت ہے، یہ اہل بیت کے مصائب ہیں، یہ اہل بیت کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ جب اس جواب کو میں اور آپ سنتے ہیں. میرا مولا یہ جواب کہتا ہے کہ اے راوی، اے سوال کرنے والے، تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس سے جدا ہو چکا تھا، اور وہ بھی حضرت یعقوب علی نبینا و علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے، فقط ان سے کچھ عرصے کے لیے ان سے دور ہو چکے تھے. حضرت یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ ان کی آنکھوں کا نور ان سے چلا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر جب یعقوب کے اس گریے کو ذکر کیا گیا، کہیں بھی مذمت نہیں کی گئی، اس کو اچھی طریقے سے یاد کیا گیا ہے. راوی سے میرا مولا کہتا ہے کہ یعقوب کا ایک فرزند 12 میں سے گیا، یعقوب نے اتنا گریا کیا. میرے 18 بھائی، میرا آقا اور مولا، میرا بابا مجھ سے جدا ہوں گے، اور تو کہتا ہے کہ میں گریا نہ کروں. میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ خود اہل بیت کے مصائب ہیں، وہ یہی ہے کہ اہل بیت کو اپنے فیل کی توجیہ کرنی پڑ رہی ہے کسی ایک نبی کے فیل سے، کہ جس طرح سے یعقوب نے گریا کیا، اس طرح سے میں گریا کر رہا ہوں. اہل بیت علیہ السلام فخر آدم ہے، اہل بیت علیہ السلام فخر نوح و یعقوب و انبیاء دیگر ہے. یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ نور ہیں کہ جس کے دم سے انبیاء کی توبہ قبول ہوئی، انبیاء کی دعائیں ان کے واسطوں سے قبول ہوئی ہے. لیکن افسوس کہ اس معاشرے میں، اس بس لوگوں کے درمیان اہل بیت کی فضیلت کے لوگ آشنا نہیں تھے. اب اہل بیت کو اپنے فیل کی توجیہ کرنی پڑ رہی ہے انبیاء کی فیل سے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو فیل یہ لوگ انجام دیتے ہیں وہ ہماری حجت ہے، جو فیل یہ لوگ کرتے ہیں وہ ہماری حجت ہے، کافی ہے. بس میرا مولا یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ اے شبیب، اگر تمہیں گریا کرنا ہے تو حسین اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس کے لیے گریا کرو. یہاں پر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، بعض ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت زیادہ روشن فکر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام حسین پہ گریا کرنے کا کیا فائدہ، امام حسین پر رونے کا کیا فائدہ، ہم آئیں سیمینار کریں، ہم آئیں جو ہے وہ کانفرنسز کرتے ہیں، ہم جو ہے اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں، گریا و زاری، ماتم، ان سب کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، ان سب کی کیا ارزش ہے، ان سب کا کیا فائدہ ہے. شاید آپ کے دوستوں میں، آپ کی محفلوں میں، یا آپ کی کچھ افراد اطراف میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات کا ذکر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن فکر بننے کے انداز میں بات کہتے ہیں کہ گریا کا کیا فائدہ، کب تک گریا کرنا ہے اور کیوں گریا کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے. دوستوں میں آپ کو ایک عزیز ہو اور امام حسین کے عزادار ہو، کچھ چیزوں کے سوالات کے جوابات ان محافظ سے لے کر جائیں، اپنے ذہنوں کے اندر شبہات کو باقی نہیں رہنے دیں، کوشش کریں کہ اپنی آئندہ نسل تک صحیح معنوں میں غم حسین کو پہنچا دیں. ہم لوگ ان سب چیزوں کی علت آپ کے اولادوں کو، آپ کے فرزندوں کو اچھی طرح معلوم ہو. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، شاید آج آپ اور میں بہت ساری چیزیں اپنے آبا و اجداد سے سیکھتے رہے ہیں، اس کو انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ کی اولادیں اس کام کو اتنا آسانی سے انجام نہیں دیں گی اگر آپ نے ان کو صحیح معنوں میں کنوینس نہیں کیا کہ یہ کام میں اور آپ کیوں انجام دے رہے ہیں. تو شاید آپ کی آئندہ نسل کل وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو انجام نہ دے، لیکن ہاں اگر عقلانی طور پر دلیل اور استدلال کی بنیاد پر میں اور آپ اس کو کنوینس کر پائے کہ عزاداری کیوں کر رہے ہیں آپ اور میں، تو یقیناً وہ یہ کام انجام دے گی. نہ صرف یہ انجام دے گی، اس کا پرچار کرے گی، یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے گی. اس غم حسین میں ایک استاد کے بقول، اگر دنیا کے مشہور علمی طور پر کام کرنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، جس کو ہم لوگ جامع شناس کہتے ہیں، جس کو سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں، کہ اس گریے کے اندر، اس غم حسین میں کیا طاقت ہے، تو وہ خود اپنے معاشروں کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، تاکہ اس طریقے سے اپنے پیغام کو صحیح معنوں میں پہنچا پائے، اس طریقے سے اپنے پیغام کو دوسری نسلوں تک منتقل کر پائے. ہم کیوں گریا کرتے ہیں امام حسین کے اوپر، اور کیوں اہل بیت علیہ السلام نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے؟ بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مثلا آپ دیکھیں عید کے دن آپ جائیں، عید غدیر کے دن زیارت پڑے، کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی زیارت پڑے، مخصوص زیارت امام حسین کی موجود ہے. عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن امام حسین کی مخصوص زیارت موجود ہے. مختلف مواقع پر اہل بیت علیہ السلام نے بار بار کہا ہے کہ حسین کو یاد کرو، کربلا کو یاد رکھو، امام حسین کی زیارت کو یاد رکھو. ایسا کیوں ہے؟ اس غم میں کیا ایسی طاقت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا یاد رکھنے کو کہا گیا ہے؟ دوستو اور عزیزو، وجہ یہ ہے، ایک چیز ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں معرفت. بعض مقامات پر انسان علم اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن علم اور معرفت عمل کے لیے کافی نہیں ہوتا. مجھے اور آپ کو مگر کتنی چیزوں کا علم نہیں ہے، کتنے مجھے اور آپ کو مگر معلوم نہیں ہے کہ جو ہے وہ مثلا نماز شب پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اس کی فضائل کتنے میں اور آپ نے سنے، نماز اول وقت کی فضائل کتنے میں نے اور آپ نے سنے، مگر شناخت اور معرفت میں کوئی مسئلہ ہے اب تک؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں عمل نہیں کر پاتا ہوں؟ اگر علم کفایت کرتا، کافی ہوتا، یا بقول علمی استدلال کے علت تامہ ہوتی کسی کام کی، تو کیوں ایسا ہوتا ہے کتنی چیزوں کا مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے لیکن میں انجام دے رہا ہوتا ہوں، اور کتنی چیزوں کا مجھے معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن میں انجام نہیں دے پاتا؟ پرابلم کہاں پر ہے، مشکل کہاں پر ہے؟ مگر مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ مثلا نام محرم کو دیکھنا حرام ہے لیکن میں اس کو نگاہ کر رہا ہوتا ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ اول وقت نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے لیکن میں اس کو ترک کر رہا ہوتا ہوں. بس علم کسی بھی چیز کے عمل کے لیے کافی نہیں ہے. एक और चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं एहसास, इसको हम लोग कहते हैं इश्क और लगाव, इसको हम लोग कहते हैं इंक्लिनेशन। एक सादा सी मिसाल के साथ आपको बताऊं, मसलन आप फर्ज करें कि एक कमरे के अंदर बच्चा, ऐसा बच्चा जो शीरखार छोटा हो, अभी माँ का दूध पी रहा हो, ठीक है, वो बच्चा सो रहा है, उसी कमरे के अंदर उसके माँ और बाप दोनों सो रहे हैं, आधी रात के वक्त बच्चा जो है वो शिद्दत भूख से जो है वो बेदार होता है और गिरिया करना शुरू करता है, आपके ख्याल में कौन खड़ा होगा माँ और बाप में से उस बच्चे को गोद में उठाने के लिए, कौन खड़ा होगा? आए बाप की आंख नहीं खुली थी, वो बेदार नहीं हुआ था, उसको एहसास नहीं हुआ था उसका बच्चा रो रहा है, इन तो दोनों को था। क्या फर्क है माँ और बाप के अंदर की, जो उसको मजबूर करता है, चाहे वो पूरे दिन की थकी हुई माँ हो, उसको मजबूर करती है कि वो उठ के खड़ी होती है और अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके आराम के असबाब फराहम करती है। वो इश्क है, वो मोहब्बत है, वो एहसास है कि जो माँ के दिल के अंदर मौजूद है, जो उस बाप के दिल के अंदर मौजूद इस हद तक नहीं है जो खुदावंद आलम ने माँ के दिल के अंदर डाला है। बस इल्म और मारिफत के जो दोनों को हासिल थी माँ और बाप को, एक और चीज की जरूरत है, वो है कल्बी लगाव, इश्क, तमायुल, इंक्लिनेशन। जब तक वो मौजूद ना हो कि इंसान अमल की तरफ मजबूर नहीं होता। एक तमसील शहीद मुतहरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह इस आलम बुजुर्गवार की रूह के दर्जात की बुलंदी के लिए एक बार दुरूद पेश मोहम्मद वाले। बहुत खूबसूरत तमसील से इसी चीज को, यानी मारिफत और एहसास के काम को अमल में बहुत चीजें की बात की, बहुत सादा सी मिसाल। आप फर्ज करें कि आपके पास बहुत अच्छे मॉडल की गाड़ी है, मैं नहीं मालूम शायद जो है वो लेक्सिस कहें, BMW कहें, उसको जो नाम देना चाहें आप जो है वो दे दें। इस गाड़ी के अंदर दो उनसर पे मैं भी गुस्सा करना चाह रहा हूं, एक चीज होती है इसको हम लोग कहते हैं हेडलाइट, और एक उसका जो है वो गैस या जो है उसका इग्निशन पेट्रोल जो है जिसकी जरिए से जो है इंजन रन कर रहा होता है। अगर एक शख्स के पास बहुत अच्छे मॉडल की गाड़ी है, सब कुछ है, उसी घर के बाहर जो है वो गाड़ी खड़ी हुई है, लोग आके तारीफे को बंद बांध रहे हैं, लोग जो है वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह क्या गाड़ी है, सुभान अल्लाह, लेकिन अगर उसके अंदर पेट्रोल और गैस ना हो तो आपके ख्याल में वो गाड़ी किसी काम की है? वो गाड़ी किसी भी काम की नहीं है, वो इसी तरह से खड़ी रहेगी और शायद जो है वो बेडरूम का काम दे सकती है, लेकिन वो उसको किसी मकाम से, जिस इस गाड़ी का असली काम था कि एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचे, वो काम अंजाम नहीं दे सकती है। और दूसरी तरफ फर्ज करे कि ये गाड़ी की जो नए मॉडल की गाड़ी की जो 240 की मसलन स्पीड पे चल सकती है, उसके अंदर पेट्रोल हो लेकिन रात के वक्त हेडलाइट ना हो, उसके अंदर हेडलाइट उसका काम नहीं कर रही हो, अब अगर ये शख्स ड्राइव करेगा तो होगा क्या? खतरा किस बात का है? वो हरकत तो कर लेगा लेकिन क्या होगा हर मौके पे, क्या खतरा है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये गाड़ी चलेगी लेकिन इस मौके पर भी इसका जो असली काम था कि इसको किसी, इसके ड्राइवर को किसी मकाम तक पहुंचाए, वो काम अंजाम नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो है वो इम्कान है कि इसका एक्सीडेंट हो जाए। इल्म और मारिफत का काम इसी हेडलाइट का काम है, जो आपके लिए रोशन करती है कि जाना कहां पर है। जब हरकत करना शुरू करेंगे तो रास्ते का तायुन करना किसका काम है? इल्म और मारिफत का काम है, इसीलिए उसको नूर से ताबीर किया गया है। इमाम हुसैन की रिवायत के अंदर मिलता है कि इमाम हुसैन मिसबाहुल हुदा, जब इंसान हरकत करना शुरू करता है तो उसको रास्ते का तायुन करने की जरूरत होती है कि जाना कहां पर है, रास्ते का किस कहां पर मोड़ है, कहां पर जो है वो कोई ऐसी चीज मौजूद है जहां पर मुझे ब्रेक लगाना है। जो चीज मुतायन करती है वो हेडलाइट है, वो आपकी मारिफत और शनाख्त है, लेकिन वो चीज जो आपको वाकईतन हरकत दे रही होती है, वो उस गाड़ी का गैस और पेट्रोल है कि जो आपको हरकत दे रहा होता है। और इंसानी हरकतों के अंदर, इंसानी आमाल को जो चीज इंसान को मजबूर कर रही होती है, उसकी इंक्लिनेशन होती है, उसका कल्बी लगाव होता है, उसका तमायुल होता है। कितने मौकों पर मुझे और आपको मालूम होता है कि मसलन एक दवाई की जो बहुत कड़वी है, जो बहुत बिटर है, होता क्या है कि जब आपके सामने पेश किया, आपको मालूम है कि ये दवाई मेरे लिए इस बीमारी के लिए मुफीद है, लेकिन मैं इसको पीने की तरफ तमायुल नहीं रखता, उससे मुझे घिन आ रही है, उससे दूरी करना चाहता, ताफुन आ रहा है मुझे उससे, इसकी स्मेल से मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसको पीने की तरफ मायल नहीं होता, गर्चे मुझे मालूम है कि ये मुझे लिए मुफीद है, मैं उसको पीने के लिए मायल नहीं होता। लेकिन अगर उसी को अच्छे टेस्ट के अंदर बच्चों को जब दवाई पिलानी होती है, उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर सैक्रीन मिलाया जाता है, उसके अंदर शुगर कोटेड चीजें मिलाई जाती है, ताकि वो बच्चा जो है वो उसकी खुशबू की वजह से उसको जो है वो आराम से उस दवाई को जो है वो पी लेता है। बस दोनों काम आपको मुझे करने हैं, हम मारिफत हम एहसास। अगर मारिफत नहीं होगी तो गाड़ी चल रही होगी लेकिन एक्सीडेंट का खतरा होगा, और अगर मारिफत होगी लेकिन इसके अंदर बेंजीन या गैस नहीं होगी तो वो गाड़ी हरकत नहीं कर सकती। मालूम होगा लेकिन अपनी जगह से खड़े उस बाप की तरह के जो बच्चे का गिरिया उसको दिखता दिख रहा है लेकिन वो हरकत करने को उस वक्त तैयार नहीं है। बस वो लोग के जो कहते हैं कि गमे हुसैन में हमें मारिफत की जरूरत नहीं, फकत आजादारी करो, फकत मातम करो, फकत वो करो, इसके लिए हमें मारिफत की कोई जरूरत नहीं, वो लोग भी गलत कहते हैं, क्योंकि वो लोग हेडलाइट ले रहे हैं लेकिन हरकत नहीं करेंगे। ये आजादारी को किसी मकाम पर नहीं पहुंचाने वाली, ये आजादारी अमली जिंदगी में कोई तब्दीली लाने वाली नहीं है। और वो लोग के जो कहते हैं कि फकत इल्मी काम करो, फकत मारिफत हासिल करो, फकत लेक्चर्स और सेमिनार्स करो, हमें गिरिए आजादारी मातम की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग भी गलत कहते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी के अंदर बेंजीन होगा, इसको पता नहीं कि कहाँ जाना है मुझे। बस दोनों काम मुझे और आपको करने हैं, हम मारिफत और शनाख्त इमाम हुसैन के बारे में अपनी कमाल तक पहुंचानी है, और हम गिरिया और आजादारी के जरिए से उस चाशनी को बरकरार रखना है जो मुझे और आपको हरकत देगी, जो मुझे और आपको हुसैन के कदम पर कदम रखने की तरबियत देगी, जो असहाबे हुसैन की तरह अपनी जानों को अपने वली पर निसार करने की ताकत अता करेगी, वो चीज है वो, इसको हम लोग कहते हैं कि वो एहसास और तमायुल है, जिसकी वजह से आइमा अलैहिस्सलाम ने इस आजादारी को जिंदा रखने के लिए इतनी ज्यादा ताकीद की है। इस गिरिए को, इन आंसुओं के बारे में आप रिवायत पढ़े, इन ये आंसू सादा आंसू नहीं है, इस आंसू के खरीदार कितने खरीदार है, मलाइका इन आंसुओं को लेकर जा रहे होते हैं,
सुभान अल्लाह।
ये आंसू आपकी आंखों से निकलने के बाद आपके कपड़ों तक पहुंचने से पहले न जाने कितने मलाइका अपने पर जो है उन आंसू के रास्ते में रख देते हैं, ताकि वो परोस इन आंसुओं से जो इस्तेफादा करें। ये आंसू मामूली आंसू नहीं है, इन आंसुओं को मामूली आंसू ना समझे। जब रिवायतों में आते हैं कि जब कोई शख्स क्रिया करता है उसकी तमाम गुनाह रिवायतों में आ गए, मैं इस पर गुसूल करूंगा थोड़ी सी और, लेकिन जब रिवायत का मुताला करते हैं कि एक आंसू से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, ये सब कैसे है, ये फकत बगैर किसी इल्लत और सबब के नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आंसुओं को, अपने गिरिए को बारजिश बनाए, इसको वैल्यूएबल बनाए, हर चीज पे गिरिया ना करें, दुनिया की मामूली मामूली चीजों के जाया हो जाने पर गिरिया करना कोई बारजिश चीज नहीं है। कितने लोग मैंने और आपने देखे हैं, कभी कभार मेरे साथ भी ये पेश आते हैं, हमारे साथ भी पेश आते हैं, हम सबके साथ, एक छोटी सी मामूली चीज कोई नुकसान हो जाता है दुनिया का, कई कई दिन तक जो है वो आंसू बह रहे हैं, गिरिया हो रहा है, अफसोस हो रहा है, किस बात पे गिरिया है। ये दुनिया की मामूली चीजों से अपने आप को बुलंद करें, आइए सही मानों में हुसैन पर गिरिया करना सीखे, पर सही मानों में हुसैन का गिरिया मनाना सीखे, गम मनाना सीखे, ये गम जो है वो मुझे और आपको हरकत देगा। मौला कहते हैं कि इमाम हुसैन के लिए गिरिया करो, क्यों गिरिया करो, मैं जुमले को तर्जुमा नहीं कर पाऊंगा कि जिस तरह से मेरे मौला ने अपने जद की मजलूमियत को बयान किया है, कैसे मेरे मौला को शहीद किया गया, और न फकत ये कि हुसैन को इस तरह से शहीद किया गया, बल्कि मेरा मौला कहता है कि हुसैन के साथ 18 अहले बैत शहीद हुए, कि उनकी खूबी ये थी, मा लहुम फिल अर्द शबीहून, ये वो हस्तियां थी कि जिनकी शबीह, जिनकी मिस्र और जिनके जैसा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरा मौला माजी से लेकर आइंदा के तमाम लोगों को देख कर ये बात कह रहा है कि ये 18 जवान کہ جو حسین کے ساتھ جنہوں نے اپنی قربانی دی، یہ وہ 18 جوان کے جو پروانے کی طرح حسین کی شمع کے گرد گھوم رہے تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یہ سب کے سب ایسے افراد تھے کہ جن کی شبیہ اور مثل اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، آج ہمارے بچوں کے کچھ ہیروز بنے ہوئے ہیں، کچھ رول ماڈلز ہیں جنہوں ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو ہالی ووڈ نے، جو کارٹونز نے اور دیگر میڈیا نے جو ہے ان لوگوں کے مختلف رول ماڈلز بنائے ہوئے، ہیروز بنائے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو ان 18 جوانوں کی ہسٹری صحیح معنوں میں بتانی ہے، تاکہ یہ ان کے ہیروز بن جائیں، یہ ان کے رول ماڈلز بن جائیں، ان کی کوئی شبیہ اس دنیا میں نہیں ملتی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی ان کے جیسے کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا رہنا سہنا، ہمارا بولنا، ہماری ہر چیز جو ہے وہ، ہمارے بچوں کی ہر چیز اینن ویسی ہو جائے کہ جیسے ان اصحاب کی تھی، ان امام حسین کے انصار کی تھی۔ آج ہمارے بچوں کی زبانوں پر وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ جو کسی فلم کا ایکٹر بول رہا ہوتا ہے، وہ اس کا رول ماڈل ہے۔ ہمارے بچوں کے بالوں کا انداز وہ انداز ہوتا ہے کہ جو کسی فنا فلم کے جو ہے وہ ہیرو کا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہم نے ان صحیح ہیروز کو صحیح معنوں میں پریزنٹ نہیں کر پائے اپنی آئندہ نسلوں تک۔ ہم نے عزاداری کو، ہم نے ان اصحاب کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا اب تک۔ یہ فقط اور فقط ہماری زندگی کا ایک محدود پہلو ہے جس میں ہم ذکر کرتے ہیں امام حسین کے ان محفلوں کے اندر۔ جب اس محفل سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری زندگی کوئی اور زندگی ہے۔ اس جدائی کو دور کریں، اپنے 24 گھنٹے حسینی بن کے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں، اور یہ 18 ہیروز کو جو ہے اپنے صحیح معنوں میں ہیروز بنائیں۔ اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ حسین کی غم میں اور آپ تنہا نہیں ہیں، زمین و آسمان نے حسین کے لیے گریہ کیا ہے، زمین و آسمان حسین کی غم میں گریہ ہے۔ روز عاشور کے واقعات آپ حدیث میں سنا ہے کہ آسمان سے خون بہ رہا ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تکفین کے اندر ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ ہمارے ایک استاد خود علامہ طباطبائی کے شاگرد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ علامہ طباطبائی جو مفسر قرآن بھی ہے، ان کے بارے میں ہے کہ عارف بزرگوار تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا، میں قبرستان کے اندر موجود تھا، دیکھا کہ علامہ طباطبائی میرے سامنے موجود ہے، ایک طرف، ایک دفعہ میری تحریر ایک طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، میں نے مولا آغا سے عرض کی کہ آج عاشور کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ علامہ طباطبائی کا چہرہ میں تھوڑی دیر کے دیکھا کہ سرخ ہو چکا ہے، ایک بار قبرستان میں پڑے ہوئے پتھر کو اٹھایا، دیکھا کہ خون تازہ جاری ہے، اور دوبارہ سے انہوں نے اس پتھر کو اپنے مقام پر رکھ دیا۔ تو یہ تکوین کے اندر امام حسین کی غم میں، یہ میرا مولا اور آقا کائنات کا مولا اور آقا ہے، کون و مکان کے اختیار میں ہے، یہ ولایت فقط انسانوں کی ولایت نہیں ہے، جن و انس، تمام بشر، تمام نباتات و جمادات و زمین و آسمان و افلاق و ملائکہ سب حسین کے غم میں شریک ہیں۔ یہ کوئی معمولی غم نہیں ہے، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے جو اس وقت کائنات کے اندر پیش آ رہی ہے۔ میرا مولا یہاں پر یہ ذکر کر رہا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں نے حسین کی قتل پر گریہ کیا۔ اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ قتل حسین کے فوراً بعد 4000 ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر پہنچتے ہیں کہ جب میرے مولا کی شہادت واقع ہو چکی ہوتی ہے، کہ 4000 ملائکہ اب اسی زمین پر منتظر ہیں امام حسین کی قبر کے پاس، عزاداری میں مشغول ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا جب روایت کے بقول امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا۔ جب اس میرا مولا اور آقا کی جو منتقم امام حسین علیہ السلام بھی ہے اس کا ظہور ہوگا، تو یہ لوگ فَيَكُونُونَ مِنْ أَنصَارِهِ، تو ان کے انصار میں شامل ہوں گی، وَشُعَارُهُمْ وَشِعَارُهُمْ، ان کا شعار، ان کا نعرہ کیا ہوا، یا لِثَارَاتِ الْحُسَيْنِ، اٹھو خون حسین کا انتقام دو۔ بہت عظیم ارتباط ہے، بہت روایات کی تعداد موجود ہے جو امام زمانہ اور امام حسین کے ارتباط کو میرے اور آپ کے سامنے روشن کرتی ہے۔ ایک خاص ارتباط ہے امام زمان کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اب وہ شعار سنیں کہ جب امام زمان ظہور کریں گے خانہ کعبہ میں، کہ جو نعرہ بلند کریں گے امام، جب اپنے آپ کو معرفی کروائیں گے، جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے دنیا والوں سے، تو میرا مولا یہ کس کا کہے، کیا کہے گا کہ میں کس کا فرزند ہوں، الذی قتلوا الذي قتل عطشانا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا شہید کرتے تھے. انہیں اپنے آپ کو حسین کا فرزند کہہ کے معرفی کروائیں گے. خاص ارتباط ہے امام زمانہ کے امام حسین سے. ہم جیسے جیسے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں امام حسین کی عزادار بناتے ہیں, ویسے ویسے در حقیقت اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے لیے تیار کرتے جاتے ہیں. پھر میرا مولا ان نکات کو ذکر کرتا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی اور زمین کا رخ, زمین کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو چکا تھا. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے یبن الشبیب ان بقیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدک. اے حسین, اے شبیب, اگر تم حسین پر گریہ کرو گے تو وہ آنسو کے جو تمہاری آنکھوں سے نکل کر تمہارے گالوں تک پہنچتے ہیں, غفر اللہ لکا کل ذنب اذنبت, خدا وند عالم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. صغیرن کانا و کبیرن, چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو, قلیلن کانا و کثیرن, چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ. واللہ, اس جملے میں شک مت کیجئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. ہو سکتا ہے اگر یہ واقعی آنسو ہو جو حسین پر. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ میرا اور آپ کا جسم یا لباس نجس ہو جاتا ہے, کیا کریں گے میں اور آپ؟ کس طرح سے پاک کرتے ہیں اس کو؟ پانی سے پاک کرتے ہیں. خداوند عالم نے کہا کہ انزلنا من السماء ماء طهورا, ہم نے ایک ایسا پانی نازل کیا آسمانوں سے کہ جس کی طاقت یہ ہے کہ نجس چیز کو پاک کر دیتا ہے. بس اگر آپ کا جسم نجس ہو جائے, آپ کا لباس نجس ہو جائے تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے. اگر خباثت انسان کے دل میں آ جائے, یعنی مثلا کوئی ایسا فعل انجام جائے جس کے جو ہے روح انسان کی خبیث ہو جائے, تو کہا جاتا ہے کہ آپ وضو یا غسل کریں. وضو یا غسل کس چیز سے کرتے ہیں؟ پانی سے کرتے ہیں. بس پانی میں خدا وند عالم نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ نجاست کو طہارت میں تبدیل کر دیتا ہے, خواست کو پاکیزگی میں تبدیل کر دیتا ہے. کیا غم حسین کے آنسو میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ میری اور آپ کی روح کے جو گناہوں کی وجہ سے نجس ہو چکی ہے, جو گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکی ہے, اس کو پاک کر دیں؟ کیوں نہیں, اس پانی میں اتنی طاقت موجود ہے. قرآن میں آتا ہے کہ خداوند نے اپنی حمد کرتا ہے کہ انزلنا من السماء ماء احیا به الارض بعد موتها. پانی جو خداوند عالم آسمان سے نازل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین کی جو مردہ ہو گئی ہے, وہ زمین کی جس کے اندر اب جان نہیں ہے, ابھی خزاں کا موسم ہے, اس کے بعد جب برف آئے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے زمین میں کچھ بھی طاقت نہیں, کوئی گل نہیں, کوئی پھول اس میں سے نہیں اگ رہا ہے, پتے جو ہے وہ سبز, پتے جو ہے وہ سرخ اور جو ہے وہ پیلے پڑ چکے ہیں. اس زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن جب وہ پانی نازل ہوتا ہے بہار کا تو اس زمین کو دوبارہ سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے. بس وہ افراد, مجھ جیسے وہ بدبخت افراد کے جو گناہوں کی وجہ سے مر چکے ہیں, ان کی روح مردہ ہو چکی ہے, وہ معاشرے کہ جو امام حسین اور ولایت اہل بیت سے دور ہونے کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں, غم حسین میں ہی وہ طاقت ہے کہ ان کو دوبارہ سے نئی زندگی دے دے, نئی حیات دے دے. لیکن صحیح معنوں میں آپ سے ابھی بھی کہا کہ وہ آنسو کے جو معرفت کے ساتھ آنسو تھے, اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان چند دنوں کے بعد میں اور آپ دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائیں. اگر یہ کام جس طرح سے نماز کے بارے میں ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, روایت میں مولا سے پوچھا گیا کہ مولا میری نماز قبول ہوتی ہے نہیں تو مجھے نہیں معلوم نشانی کیا ہے. مولا نے کہا بہت آسان ہے, نماز کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اگر تم نماز کے بعد تنہا عن الفحشاء والمنکر ہوتے ہو, تم گناہوں سے دور ہو پاتے ہو, تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول تھی, وہ نماز تھی, ورنہ نماز نہیں تھی, ورنہ قرآن جھوٹ نہیں بولتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نماز بھی پڑھو اور گناہ بھی انجام دو؟ کبھی حسین بھی یہ واضح طور پر مجھ سے آپ سے کہہ رہا ہے, اگر حسین کا ذکر کرنے کے بعد, حسین پر آنسو بہانے کے بعد میں دوبارہ وہ کام انجام دے رہا ہوں کہ جس کو حسین پسند نہیں کرتا, تو سوچیے گا کہ وہ عزاداری عزاداری نہیں تھی. وہ آنسو آنسو نہیں تھے، وہ کچھ اور تھا، میں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ آنکھ تو حسین پر گریا نہیں تھا، بس دم حسین میں، حسین پر بہنے والے آنسو میں طاقت ہے کہ ان گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ ان صدق ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليه، اے شبیب اگر تو اس حالت میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ کوئی گناہ تیرے ذمے نہ ہو، فزر الحسین، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت انجام دے۔ میں فضائل زیارت بیان نہیں کر رہا یہاں پر، فقط ایک دعا کرتا ہوں خداوند عالم سے کہ خداوند عالم ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ابن الشبیب، ان صدق ان تسكن الغرفة مبینة فی الجنة، پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ حسین کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرا مقام ہو، تو ایک کام کرنا، امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجو۔ میں جیسے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا، بعض روشن فکر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، ہم صرف پیس اور ہارمونی کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے۔ اہل بیت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم تولا ہم تبرا، ہم دشمنان اہل بیت سے جدائی اور ہم اہل بیت سے محبت، یہ جب تک دونوں ساتھ نہیں ہوں گے، یہ دونوں جس طرح سے پرندوں کو پرواز کرنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، انسان کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے بھی ان دو پروں کی ضرورت ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تبلا اور تبرا۔ ہم تبلا چاہیے، ہم تبرا چاہیے۔ کلمہ، میرے آپ بچے یہاں پہ موجود ہیں، کلمہ کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ میں، کیا پڑھتے ہیں کلمے کے اندر؟ لا الہ، پہلا جملہ کیا ہے؟ لا الہ۔ پہلے سب کی نفی کرو گے تو حقیقی معنوں میں قبول کر سکتے ہو کہ حق کیا ہے؟ الا اللہ۔ بس پہلے نفی ہے، پھر جو ہے وہ آپ عرفا کی جب بات سنیں، علماء اخلاق کی بارگاہ میں جائیں، آپ ان سے سوال کریں گے، پہلا مرحلہ جو کلام کمال تک پہنچنے کا بتاتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرو۔ جب تک یہ گناہوں سے دوری اختیار نہیں ہوگی، نیکیاں اور خوبیاں کوئی آپ کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ بس ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور ہم دشمنان اہل بیت سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے، ان سے بغض کا اظہار کرنا ہے۔ پھر میرا مولا کہتے ہیں کہ ابن الشبیب، ان صدق ان تكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين، اے شبیب یہ ہم سب کی آرزو ہے۔ آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ در حقیقت محرم میں کیا کرنا ہے، وہ مجھے اور آپ کو میرا مولا بتا رہا ہے۔ اے شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے وہ ثواب ملے، تو اس مقام پر پہنچے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کا مقام تجھے حاصل ہو، کیا کرنا ہے تجھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اور مجھ میں سے کس کی تمنا نہیں ہے کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، کاش حسین کے بچوں کی جگہ میرے بچے قربان ہو جاتے، کاش حسین کے ششمہ علی اصغر کی جگہ میرا بچہ ہوتا کہ جس کے گلے میں تیر لگ جائے، کاش حسین کے جانب بڑھنے والے تیروں کو میں اپنے سینے پہ روک لیتا، کاش حسین کی بہن اسیر نہ ہوتی، ہمارا خانواد اسیر ہو جائے تو اس جگہ پر، یہ کس کی تمنا نہیں ہے۔ میرا مولا کہتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا ثواب سے حاصل ہو، فَقُلْ مَتَا ذَكَرْتَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، کاش میں کربلا والوں کے ساتھ ہوتا تو اس فوز عظیم پر فائز ہو جاتا۔ کہ اعتقاد رکھے پہلے مرحلے کے اوپر کہ کامیابی اور سکسیس کا معیار وہ ہے کہ جو کربلا والوں نے ہمیں دیا، فوز عظیم، حقیقی کامیابی اور سکسیس یہ ہے، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھی پوسٹ، اچھی ڈگری، یہ سارے معیارات نہیں ہیں۔ وہ معیار کہ جو کربلا والوں نے دیا وہ فوز عظیم، وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ شہادت ہے کہ جو اپنے ولی اور آقا کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ بس یہ تمنا اپنے دلوں میں رکھنا جو ہے وہ بہت بڑی بازش چیز ہے۔ روایت کے اندر آیا ہے کہ ایک بار میرا مولا امام علی علیہ السلام جنگ جمل سے واپسی میں، جب فتح حاصل ہو گئی جنگ جگہ میں جمل سے واپسی میں، میرا مولا تشریف لا رہا تھا، ایک صحابی آ کے میرے مولا سے کہتا ہے کہ مولا کاش میرا فلاں دوست، میرا فلاں بھائی آج اس وقت موجود ہوتا، وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں، کاش وہ ہوتا اور آپ کی فتح کا مظاہرہ کرتا۔ مولا کہتے ہیں کہ آیا اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کی خیالات، اس کے افکار ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں مولا، آپ کا ماننے والا تھا، آپ کا چاہنے والا تھا. میرا مولا کہتا ہے کہ بس ایسا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس جہاد میں شریک تھا. فقط وہ اس جہاد میں شریک نہیں تھا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12 موقم نے جو اس کا مطالعہ کیجیے گا، جمل سے واپسی میں میرے مولا کا یہ خطبہ ہے. میرا مولا کہتے ہیں کہ فقط وہ کہ جو گزر چکے وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل نہیں تھا، بلکہ آئندہ نسلوں تک ماؤں کی رحموں میں اور باپوں کے اسلاب کے اندر موجود ہر وہ فرد کہ جو یہ چاہتا ہے، جو علی کا صحیح معنوں میں پیروکار ہے، وہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک تھا، وہ اس فتح میں ہمارے ساتھ شریک ہے. بس جو کوئی امام حسین کی راہ کا راہی ہے وہ در حقیقت کربلا میں موجود ہے. یہ ہے وہ فوز عظیم و تمنا، وہ آرزو کہ جو مجھے اور آپ کو دل میں رکھنی ہے. فقط آرزو نہ ہو، عمل بھی ویسا ہو، تو خود بخود میں اور آپ حسین کے ساتھ شریک ہیں. میں اور آپ حسین سے دور نہیں ہیں. ایک بار درود پیش محمد والے روایت کی فقط آخری دو جملے باقی ہیں. انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی، ہمیں نصیب ہوا کل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ان آخری دو جملوں کو تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے میرا مولا محرم کے نیام میں کن باتوں کو یاد کرنے کی اللہ ترغیب دے رہا ہے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت فنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. مولا آپ جس سلام پڑھنے جا رہے ہیں، اس آیت کا جملہ یہ ہے کہ ہمارا آخری سلام قرار نہ دے. اگر اس دنیا سے ہماری روح پرواز بھی کر جائے تو قبر میں میرے مولا اور میرے آقا حسین کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے. سلام اس نیت سے پڑھے، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب کربلا میں عاشور کے دن ہر شہید کا خاص مقام و مرتبہ تھا. ہر شہید ایک خاص انداز میں میرے آقا اور مولا سے اجازت طلب کرتا تھا. آج آپ کے سامنے ایک غلام کا ذکر کرتا ہوں، ایک سیاہ غلام جس کا نام جان تھا. زندگی بھر اہل بیت کی خدمت کرنے کے بعد عاشور کے دن میرے مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مولا اس غلام کو اجازت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اپنی جان کو نثار کر دے. میرے مولا کہتے ہیں کہ جان، تو ہمارا غلام ہے، ہم نے تجھے اچھے وقتوں کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا، تو اپنی خدمت کرنے کے لیے رکھا تھا ہمارے پاس، آج مشکل کا دن ہے، جا تجھے میں نے آزاد کی، جا جان، تو اس کام کے لیے نہیں تھا ہمارے پاس، تو ہماری غلامی ہماری خدمت کسی اور کام کے لیے کرتا تھا. جان نے ایک بار اپنے آقا اور مولا کی طرف دیکھا تو گریہ کرتے ہیں، کہا مولا میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو جا رہی ہے، ارے میرے ماں باپ اور اجداد نے کوئی با مرتبہ شخصیت نہیں، شاید اس لیے آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے، لیکن میرے مولا اتنا کہہ جاتا ہوں کہ مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا خون آپ کے خون کے ساتھ شامل ہو جائے, مجھے بھی یہ مقام اور منزلت حاصل ہو جائے کہ حسین کے پاکیزہ خون کے ساتھ میرا خون بھی معطر ہو جائے. میں کہوں گا مولا آپ کے چند غلام آج بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر, مولا جان کی طرح آیا ہمارے بھی یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے یا نہیں. ایک بار اسے دیکھا جان تمہیں اجازت ہے جاؤ جہاد کرو. اب ایک سیاہ غلام آتا ہے بہت شجاعت کے ساتھ جہاد کرتا ہے, ناشوار لگا رہا ہوتے کہ آؤ ایک سیاہ غلام کی اپنے آقا کے دفاع میں جنگ دیکھو. تھوڑی دیر بعد جان کی آواز میں استغاثہ بلند ہوتی ہے, میرا مولا ہر جنازے پر نہیں گیا تھا کربلا کے دن, لیکن ایک بار اس غلام کے سہرانے آتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں میرا مولا یہ دعا کرتا ہے, اللہم بیز وجہا, اے میرے پروردگار جان کے چہرے کو سفید کر دے, وطہر ریحا, اے میرے مولا آقا اور مولا جان کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے, وحشر ہو مال ابرار, اس کو نیکوں کے ساتھ محشور فرمانا. روایات کا جملہ یہ ہے کہ جب بنی اسد کا آغاز پلا شہداء کربلا کو دفن کرنے آیا تو دیکھا ایک جنازے سے نور نکل رہا ہے, اتنی خوشبو جاری ہے, جب سوال کیا گیا تو معلوم ہوا یہ اسی غلام جان کا جنازہ ہے. قبول کر میرے معبود اصحاب امام حسین, خاص طور پر اس غلام کا جس کا ذکر کیا گیا, اس کے صدقے میں ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما. میرے معبود ہمارے زمانے کے ولی اس خون اپنے ناحق کے منتقل میں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے حقیقی انصار و عوان میں سے قرار دے. ماتم حسین
تیرا جو آسمان سے محضر بشور حسین, اترا جو آسمان سے محضر بشور حسین, تو بیت الشرا میں گونج اٹھے سیدا کے بین, ہاں بیت و شراف میں گونج اٹھے سیدا کے بین, فرماتے تھے حبیب مشرقین حسین و منی وانا من الحسین, حسین و منی وانا من الحسین, حسین کرب و بلا میں میرا پسر मारा जाएगा करबो बला में मेरा पिसर
मारा जाएगा
प्यासा रहेगा बूंद ना पानी के पाएगा प्यासा रहेगा बूंद ना
पानी कम पाएगा
कंसारो अगर बाकी ये लाशे उठाएगा कर सहेगा ये हरे रंजो मलाल को अस कर सहेगा ये हरे
रंजो मलाल को
झूले से लेके जाएगा बानों के लाल को झूले से लेके जाएगा
बानों के लाल को
सबसे आगे नैजे पर होगा हुसैन का सर सबसे आगे नैजे पर
होगा हुसैन का
कर भाई बेकफन तो बहन होगी बेरिदा कर भाई बेकफन तो बहन
होगी
जाएगा काफिला दरबार में यजीद के जा
एगा काफिला
ज़ैनब दयार शाम में बन जाएगी हुसैन हुसैनो मिन्नी
वाला मिनल हुसैन
हुसैनो मिन्नी सहरा दुहाई है ये सुन के बोली फातिमा
सहरा दुहाई है
परते अलम से आंखों में तारी की छाई है परते अलम से आंखों में
तारी की छाई है
बाबा खबर ये आपने कैसी सुनाई है पाता नहीं है मेरा दिले दर्द मंद चैन हुसैनो मिन्नी
वाना मिनल हुसैन
हुसैनो मिन्नी
वाना मिनल हुसैन
फिर सैयदा ने पूछा के ताजे सिरे यकीन फिर सैयदा ने पूछा के ताजे सिरे यकीन कहिए अबुल हसन भी तो होंगे वहीं करी कहिए अबुल हसन भी तो होंगे
वहीं करी
मैं और आप होंगे कहा कोई भी नहीं
हेलो الحسين
حسين مني
وانا من الحسين
محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول روح الامی پکارے کے کہہ دیجئے رسول روح الامی پکارے کے کہہ دیجئے رسول ایک قوم خلق ہوگی با انداز بوئے پھول ایک قوم خلق ہوگی با انداز بوئے پھول تابا بد جو روئے گی کہہ کر حسین 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 و منی
وانا من الحسین
السلام على السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا امير المؤمنين وابن السيد الوسيد السلام عليك يا فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين السلام عليك يا خديجه الكبرى ام المؤمنين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا حضر المجتبى السلام عليك يا حسين الشهيد بكربلاء السلام عليك يا أولاد الحسين يا أنصار الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان ألمان ألمان الأبان